بسم الله الرحمن الرحیم. پھر طلبا سے خاص طور پہ مخاطب ہو کے حضرت نے فرمایا، اب عربوں کو اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اب مسلمانوں میں وہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایمان، تعلق مع اللہ، اخلاص، جوان مردی، اللہ کے راہ میں جاں بازی، شوق الی الشہادہ، شوق الی الجہاد، شوق الی الجنہ، یہ صفات اگر پیدا ہو جائیں تو مسلمان کہیں مغلوب نہیں ہو سکتا. ہمارا دنیا میں غلبہ دنیاوی ترقی سے نہیں ہے. مسلمانوں میں دنیا، مسلمانوں کا دنیا میں غلبہ ایمان کے ترقی کی وجہ سے، اسلام کی ترقی کی وجہ سے. ہمارا دنیا میں غلبہ دنیا کی مادی وسائل سے نہیں اور دنیا کی مادی ترقی سے نہیں، مسلمانوں کی دنیا میں غلبہ اور عزت ایمان اسلام کی ترقی کی وجہ سے. جتنا ایمان میں مسلمان ترقی کرے گا، مسلمان دنیا میں غالب رہے گا. جتنا مسلمان دین میں ترقی کرے گا، اتنا دنیا میں مسلمان عزت پائے گا. بہت غرور ہے مسلمانوں کی آج کہ ہمارے پاس بھی دنیا کی چیزیں آ جائیں گے، دنیا میں عزت کی نظر سے دیکھی، حسد کی نظر سے دیکھی. عزت کی نظر سے صرف اسے دیکھا جاتا ہے جس کے دل میں زندگی میں خالص دین ہوتا ہے، جس کی زندگی میں خالص دین ہوتا ہے. مال و دولت سے اور دنیاوی ترقی سے دشمن بڑھتے ہیں، حاسد بڑھتے ہیں، عزت نہیں بڑھتی. عزت تو اللہ کی دین، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. بات منافق کو سمجھ میں نہیں آتی. تو ایمان کی صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کی صفات میں سب سے بنیادی خوبی وہ ہے پرہیزگاری. دیکھو میرے عزیزو، گناہ کے ساتھ مسلمان طالب علم کبھی ترقی نہیں کر سکتا. گناہ کے ساتھ کبھی طالب علم ترقی نہیں کر سکتا. وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. کیا چیز تھی ان کے اندر؟ بِذَنبِ میں گناہ تھا. گناہ بربادی کا نام، گناہ ہلاکت کا نام، گناہ بدترین زندگی کی نحوست کا نام. آدمی کی زندگی میں وہ گھڑی سب سے منحوس ہوتی ہے جس گھڑی میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو. آدمی کی زندگی میں سب سے منحوس گھڑی وہ ہوتی ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو. سب سے منحوس گھڑی جس میں وہ بد نظری کر رہا ہو، جس میں وہ غیبت کر رہا ہو، اس کی زندگی منحوس ترین گھڑی. سہوت پیدا ہو جائے، ایثار پیدا ہو جائے، احسان پیدا ہو جائے، اخلاق پیدا ہو جائے، یہ سب بات کی چیز. سب سے پہلی چیز کم از کم یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دشمنوں کی صف سے نکل جائے. اس لیے کہ ہر گناہگار اللہ کے دشمنوں کے صف میں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہر گناہ کسی دشمن کی میراث ہے، اللہ کی کسی دشمن کی میراث ہے. جب تک وہ گناہ کرتا ہے دشمنوں کے صف میں ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے دوستوں کے صف میں آ جائے، دشمنوں کے صف سے نکل جائے. کوئی فوجی دشمنوں کے صف میں کھڑا ہو اور مدد مانگے تو بتاؤ مدد ملے گی؟ سب سے پہلے اسے اپنی صفیں بدلنی ہوگی، لشکر بدلنا ہوگا، جگہ بدلنی ہوگی. تو سب سے پہلے دشمن کی صف سے نکلنا ہوگا، گناہ کی نحوست سے توبہ کر کے دوستوں کے صف میں آنا پڑے گا، پھر آگے بات چلے گی. بات اس سے آگے آ گیا. ابھی بھی جان بوجھ کے گناہ نہ کرنا. بس اوقات ایک گناہ آدمی کو مہینوں نہیں سالوں پیچھے کر دیتا ہے.
میں نظر نہیں آتا. ایک آدمی نے یوں جانا ہوتا ہے یہاں پر, گناہ کر دیا اس نے, اب بس وہ یہی رکی اس کو نظر نہیں آ رہا, وہ تو ویسے یہاں پر ہے, اسے کیا پتا یہاں جانا یہاں جانا یہاں جانا یہاں جانا. لیکن اس کی زندگی میں یہ خامی آ گئی کہ اس کی گناہ نو سے وہیں روک دی, اس کی ترقی روک دی, توبہ کر لے. ٹھیک ہے, بس اوقات توبہ ایسی ہوتی ہے, یبدل اللہ سیئات حسنات, کہ اس کی برائیاں اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. لیکن وہ خالص توبہ ہو, ندامت کی شرمندگی کی, تاکہ اس گناہ کا جو ری ایکشن ہے اور اس کی جو نفوست ہے وہ زندگی سے ختم ہو جائے. تو گناہ کی نفوست سے آدمی مہینوں نہیں سالوں پیچھے چلا جاتا ہے, سالوں پیچھے, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اسے اللہ نے کن کن نعمتوں سے نوازنا ہے, روحانی طور پہ, جسمانی طور پہ, ایمانی لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے, اخروی لحاظ سے, کن کن نعمتوں سے نوازنا ہے. گناہ کر لیا, ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيب. یہ رزق کہتے ہیں نعمتوں کا نام, نعمتوں کا نام رزق ہے. تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے رزق سے محروم ہوا ہے. ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيب, تو آدمی کو ہمت کر کے. اچھا, بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ گناہوں کا اندازہ نہیں ہوتا, تو ایسی صحبت میں بیٹھے جہاں اسے اس کو آئینہ دکھایا جائے, جہاں اسے اس کے داغ دکھائے جائے, اور پھر آدمی کو جس پر اعتماد ہو ہر لحاظ کہ میرا خیر خواہ ہے, میرا محسن ہے, میرا واقعی دل سے ہمدرد ہے, اس سے پھر اپنی باتیں شیئر کر کے علاج پوچھ کے اس کا علاج کرے. جب عزت ہوتی ہے, احترام ہوتا ہے, تو آدمی جب بار بار اسے بتانے لگتا ہے تو یہ بتانا ہی اسے رکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ میں بار بار کیسے بتاؤں. دو کام کرتا ہے شیطان, یا تو اس سے دوری کر دیتا ہے, اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, کرتا رہتا ہے. دوسری صورت اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں, جب بار بار بتاتا ہے تو اس بتانے کی برکت سے گناہ چھوٹ جاتا ہے. لیکن کوئی توجہ نہیں ڈال سکتا آپ, کوئی ایسی توجہ ڈال دے کہ آپ سب بزرگ بن جائیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسی توجہ کام کی ہوتی تو اللہ کے نبی سب پہ توجہ ڈال دیتے. توجہ دل کی دعا کا نام ہے, یہ اسے نصیب ہوتی ہے جس کے سامنے والے کے اندر سچی طلب موجود. ایسی کوئی اگر کوئی توجہ ڈال دے بس ٹھیک ہو جائے, ایسی توجہ تو اللہ کے نبی سب بھی ڈال دے, سارے بزرگ بن جائیں, اس سے بڑھ کر کسی بزرگ کی توجہ ہو سکتی. توجہ دل کی دعا کا نام ہے, یہ اسے ملتی ہے جو سامنے والی سچی طلب لے کے آتا ہے. سچی طلب لے کے اور سچی طلب کے ساتھ پھر آدمی, سچی طلب کے ساتھ ہمت شامل ہوتی, سچی طلب کے ساتھ کوشش شامل ہوتی, ہمت شامل ہوتی, کوشش شامل ہوتی. حضرت فرمایا لگے, پھر طلباء سے خاص طور پہ مخاطب ہو کے حضرت نے فرمایا, اب عربوں کو بھی متوجہ کرنے کی ضرورت, مسلمانوں میں آج صفات پیدا کرنے کی ضرورت, صفات, ایمان والی صفات پیدا ہوں گی, یہ مسلمانوں کی غلبے کی وجہ اور غلبے کی بنیاد ہے. اصطلاحات کا فن اور اس کی نزاکت اور علماء ہند کا اس میں کمال. اصطلاحات پر ہندوستان کی دو کتابیں لکھی گئیں, ایک دستور العلماء مولانا عبد النبی احمد نگری نے, اور دوسری کشاف اصطلاحات فنون مولانا محمد اعلی تھانوی کی. اصطلاحات کا فن انتہائی نازک ہے, اگر کہیں ذرا سی بھی چوک ہو جائے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اور پوری عمارت ڈھیر ہو جاتی ہے. یہ کام آسان نہیں، وہ بھی کسی ہندوستانی کے قلم سے۔ ہم جب پہلی دفعہ شام گئے تو علامہ بہجت البیطار نے ہمارے تعارف میں کہا، یہ اس ملک کے رہنے والے ہیں جہاں کشاف اصطلاحات الفنون جیسی کتاب لکھی ہے۔ ایک کتاب پورے ملک کا تعارف کر گئے اہل علم کیا، ایک کتاب۔ عربی کی کمزوری بدعات کی ترویج کی بنیاد بنی، عربی کی کمزوری بدعات کی ترویج کی بنیاد بنی۔ جہاں جہالت ہوگی وہاں بدعات، جہاں قرآن حدیث سے ربط نہیں ہوگا وہاں بدعات، وہاں بدعات۔ تو عربی کی جب کمزوری ہو گئی اور براہ راست دینی علوم کے جو اصل ماخذ ہیں ان سے تعلق کمزور ہو گیا، پھر آدمی کہانیوں کے سہارے اور جھوٹی روایات کے سہارے اور جھوٹی باتوں کے سہارے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے ہاں ایک دین کی شکل بنا لی اور اس سے بدعات کا رواج ہونے لگا۔ اس پر حضرت نے طلباء سے مخاطب ہوتے فرمایا، دیکھو اہل اللہ کی گستاخی کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ تم سب طلباء کے سننے کی بات ہے۔ جو کسی اللہ کے نیک اور مخلص بندے کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کی تنقید کرے گا، ہم تنقید نہیں کہتے، ایک دائرے میں اس کا حق ہے اور اس کی گنجائش ہے، اس کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا۔ جو اس کی تنقید کرے گا، گستاخی کرے گا، اس کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تنقید اور جسے کہیں کہ اس کی ذات پر تنقید، لیکن مسئلے کے بارے میں کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ذاتیات پر اور اس کی زندگی پر اور اس کی ذات پہ گستاخی، اور فرمانے لگے اس کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا، اس کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا، بلکہ کبھی تو سوئے خاتمے کا خوف ہوتا ہے، یعنی کفر پہ مر جائے، کفر پہ مر جائے، یعنی اس کی نحوست ایسی ہے، اس کی نحوست ایسی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنے اکابر کی اللہ نے عظمت نصیب فرمائے، ادب نصیب فرمائے، اور کوئی چیز بڑوں کے درمیان بہم ان میں رائے مختلف ہے تو چھوٹوں کو جس سے مناسبت ہو اس سے تعلق رکھے، لیکن دوسرے کے احترام کے ساتھ، دوسرے کی احترام کے ساتھ، نہ کہ دوسرے کی تنقید کے ساتھ، نہ کہ دوسرے کی بے ادبی کے ساتھ، یہ خطرے کی بات۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس تفسیر کی خصوصیات تھی، حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت کے یہاں درس ہوا کرتا تھا، ہر رکوع کا خلاصہ مخصوص الفاظ میں لکھا ہوا تھا اور اس کو یاد کرایا جاتا تھا، سیاست حاضرہ کی روشنی میں درس ہوتا تھا، اس کے مطابق بات کی تشریح کی جاتی تھی، موجودہ ماحول میں اس سے کیا روشنی ملتی ہے، یعنی قرآن کو فی زمانے ہی جو اس کی زندگی سے ایک ربط ہے، اس ربط کے ساتھ قرآن پڑھایا جاتا تھا، رب سے آیات کا بھی خاص اہتمام ہوتا تھا۔ سب سے اہم بات جو ان کی تفسیر کا خاصہ ہے، دو چیزیں، ایک خالص عقیدہ توحید، پنجاب کے عوام کو ان کے درس تفسیر سے جتنا فائدہ پہنچا کسی کے درس سے نہ پہنچا ہوگا، لوگوں کے عقائد اسی سے محفوظ رہے۔ دوسری چیز ذکر اللہ، تعلق مع اللہ، محبت الہی، عشق نبوی، اخلاص اور تزکیہ نفس ہے۔ ہمیں مولانا کے در سے یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا، یعنی ان کی صحبت سے یہ سب چیزیں نصیب ہوئیں۔ جو آدمی طالب علمی کے زمانے کے اندر اپنے اندر عبادات کا ذوق پیدا کرتا ہے اور پھر جب اللہ رب العزت اسے درس کا منصب دیتا ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھنے والے اللہ والے بنتے ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے پھر اللہ والے بنتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں طالب علمی کے زمانے کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ہم کہا کرتے ہیں نا بھائی کہ طالب علم مدرسے میں ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ کے اندر، اور اماں کے پیٹ سے اگر ایک ٹانگ کے بغیر آیا تو دنیا کوئی طاقت اور ٹانگ نہیں دے سکے،
ایک آنکھ کے بغیر آیا تو نہیں ہے کوئی طاقت سے وہ آنکھ نہیں دے سکتے. گنگا آیا تو گنگا ہی رہے گا, بہرا آیا تو بہرا ہی رہے گا, لنگڑا آیا تو لنگڑا ہی رہے گا. تو وہ جو ماحول ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ کی طرح ہے, وہاں کا ناقص باہر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. اسی عمر کے اندر اپنے اندر کمال پیدا کرنا چاہیے اور اپنے اندر صفات پیدا کرنی چاہیے, اور وہ صفات پھر جب آدمی عملی زندگی میں آتا ہے اور اللہ رب العزت دعوت اور تبلیغ کا اور دین کی خدمت کا اور درس اور تدریس کا جب اللہ منصب دیتا ہے تو پھر اس کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے, پھر اس کی برکت سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی, لوگوں کی زندگیاں بدل گئی. وہ بڑے اللہ والے تھے, بڑے متقی, انتہائی محتاط, پرہیزگار. ایک دفعہ رمضان میں جب میں وہاں مقیم تھا, مولانا نے فرمایا آج کھانا ہمارے ساتھ کھانا, مگر مولانا بھول گئے, گھر میں فاقے چل رہے تھے. اتنے بڑے عالم کہ ہمارے بڑے, ہم نے بڑوں سے سنا کہ لاہوری کا جنازہ لاہور کی تاریخ میں اتنے سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں, اتنا بڑا کام کیا. لیکن حضرت کے گھر پہ فاقے چل رہے تھے, بعد مغرب نوافل سے فارغ ہوئے تو مجھے دیکھ کر فرمایا میں گھر میں کہنا بھول گیا, خیر چلیے جو موجود ہوگا کھا لیں گے. میری خاطر وہیں کا انتظام کیا, پنجاب کی دہی بہت مشہور تھی, گھر میں صرف روٹی اور دال تھی. جب کھانے پر بیٹھے فرمانے لگے مولوی عبدالحسن ہم سے یہ دال اچھی ہے, جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی اس کو اس نے پورا کیا. کھانے کے بعد اندازہ ہوا کہ آج کوئی غیر معمولی بات پیش نہیں آئی, اگر دال ملی ہے اس پہ بھی فکر کر رہے ہیں کہ یہ دال ہم سے اچھی ہے, جس مقصد کے لیے پیدا ہو گئی وہ اپنے مقصد پہ پوری اتر رہی. آج یہ اچھا اس کو اس نے پورا کیا. کھانے کے بعد اندازہ ہو کہ آج کوئی غیر معمولی بات پیش نہیں آئی, ہمیشہ کا یہ معمول ہے, جبکہ رمضان میں تو غریب سے غریب شخص کے یہاں بھی کھانے کا اہتمام ہوتا ہے. مولانا تبلیغی دور میں فرماتے تھے کہ مگر اپنے ہی کرائے پہ جاتے اور ایسا کھانا تیار کر کے ساتھ لے جاتے تھے کچھ دنوں تک رہ سکے. یعنی جب تبلیغی دوروں پہ جاتے تھے حضرت تو کرایہ بھی خود لگاتے تھے, کہیں بیان کرنے جاتا کھانا بھی ساتھ لے جا کے. اس زمانے کے اندر تو سفر ایسا جلدی جلدی نہیں ہوتا تھا, ایک دن لگتا تھا, دو دن دن لگتے تھے, کھانا بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے. ایک دفعہ بعد احباب کی دعوت پر بونا تشریف لائے, دو دن کا کھانا ساتھ لے آئے, لاہور کا اور پونا کہاں. مولانا فرماتے تھے جہاں تبلیغ تقریر یا اصلاحی کام کرنا ہو وہاں شربت پی لینے سے بھی بعض اوقات اس پہ اثر پڑتا. کبھی بھی انہوں نے دینی علوم کو اور دینی خدمت کو دنیاوی مفاد کی خاطر ضائع نہیں کیا اور اسے دنیاوی مفادات کا ذریعہ نہیں بنایا, اسے دنیاوی مفادات کا ذریعہ نہیں بنایا, پھر اثر نہیں ہوتی. پھر حضرت نے لاہور کے زمانے قیام میں اپنے ساتھ پیش آئے دو واقعات کا ذکر فرمایا. فرمایا ہم لاہور کی مسجد شاہی میں تھے, اچانک کوئی مغلوب العقل شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس زور سے ہمارا ہاتھ پکڑا, ایسا لگا جیسے وہ ہاتھ توڑنا چاہتا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکے, ہمیں بڑی گھبراہٹ ہوئی, وہاں کوئی تھا بھی نہیں. اللہ نے کرم فرمایا اس نے خود ہی ہاتھ چھوڑ دیا. اور فرمایا سید احمد شہید کی مخالفت کی وجہ سے سوئی خاتمے کا عبرتناک واقعہ, اس زمانے قیام کا ایک عبرتناک واقعہ یہ ہے کہ ہم شاہی مسجد سے باہر آ رہے تھے, اتنے میں کھوجی گھوڑے پہ سوار تیزی سے آتے ہوئے دکھائی دیا. اس نے اپنا گھوڑا روکتے ہوئے کہا مولوی جی ذرا رک جائیے. ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے کا یہ بتائیے آج کل کہیں جہاد تو نہیں ہو رہا؟ اس وقت ہمارے علم میں باقاعدہ جہاد کہیں نہیں ہو رہا تھا. ہم نے کہا معلوم نہیں, لیکن یہ تو بتاؤ یہ بات تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہمارے دادی نے بتایا کہ ہمارے دادا کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کی زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا. ہماری دادی نے بتایا تھا کہ ہمارے دادا کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا, بار بار کوشش سے بھی کلمہ نہیں نکل رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے میں نے کسی اللہ کے نیک بندے سے لڑائی کی تھی,
ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں رنجیت سنگھ نے جو فوج بھیجی تھی اس میں وہ اس کی طرف سے سید صاحب کے خلاف لڑ رہے تھے. جب سے میں نے یہ سنا ہے طے کر لیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گھوڑے کے پیٹ پر جان دے دوں. ایک دادا کا یہ اشر ہوا اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں اور ایک اللہ والے کے مقابلے میں آیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا. مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قبر سے گلاب کی خوشبو آنا, فرمایا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قبر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. انتقال کے کئی سال بعد جب ہم لاہور گئے تو ہمیں لوگوں نے بتایا, ہم نے جا کر دیکھا تو صاف گلاب کی خوشبو محسوس ہوئی. جبکہ ہمیں کش وغیرہ سے مناسبت کم ہے, حالانکہ قبر کے آس پاس کہیں گلاب کا پودا نہیں تھا. کمسٹوں کی ایک جماعت اس تحقیق کرنے کے لیے آئی, امام بخاری کی قبر کے سلسلے میں بھی اسی قسم کی بات بن گئی. خالص جسے کہیں گلاب کی خوشبو آ رہی, تو بس اوقات اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کی کرامت یوں بھی ظاہر کرتا ہے اور ان کی عزت افزائی یوں بھی کرتے. لاہور اس زمانے میں بر صغیر کا سب سے بڑا علمی, ثقافتی, ادبی اور صحافتی مرکز تھا. ہر فن کے ماہرین, بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے. علامہ اقبال, مولانا ظفر علی خان, حافظ جلندری, حافظ محمود خان شیرانی, شاداں بلگرامی اور علامہ تاج النجیب آبادی وغیرہ. رستم زمان گاما پہلوان سے ملاقات ہوئی. رستم زمان گاما پہلوان بھی اس وقت وہاں تھا. ہمارے پپا نے ان سے بھی ہمارے ملایا. اس نے کہا ورزش کیا کرو, میری طرح ہو جاؤ. دس منٹ ہی کیوں نہ ہو, کیا کرو. پندرہ منٹ, بیس منٹ, پچیس منٹ ایکسرسائز کیا کرو, ضروری. ہاں, جو کمزور ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز کریں تو ذرا غذا بھی اچھی کھا کریں, ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو غذا بھی اچھے کھایا کریں, خاص طور پہ خوش وجہ کھانے چاہیے. دو چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی نسیان سے محفوظ رہتا ہے 60 سال کے بعد. نسیان سے محفوظ رہتا ہے, ایک دوپہر کا قیلولہ اور دوسرا خشک میوہ جات. ہمارے نبی کی سنت میں تو ویسی بڑی برکت ہے, لیکن آج کی دنیا کی ریسرچ یہ ہے کہ جو لوگ دوپہر کا قیلولہ کرتے ہیں 10 منٹ سے لے کر 2 گھنٹے تک, 10 منٹ کریں, 5 منٹ کریں, آدھا گھنٹہ کریں, 15 منٹ کریں, 1.5 گھنٹہ کریں, 10 منٹ سے لے کر 2 گھنٹے تک
اس کے درمیان جتنا وقت بھی انہیں مل جائے قیلولہ کر, تو ان کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ انہیں نسیان سے محفوظ فرمائے. یعنی اس کا دماغ پہ اتنا اثر پڑتا.
ہمارے یہاں الحمد للہ مدرسوں کے اندر فضائی ایسی ہوتی ہے قیلولہ کرنا ہی کرنا ہوتا. یہ وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی عمر 80 سال, 90 سال, 100 سال, 100 اوپر سال, پھر بھی ان کو نسیان نہیں آتی, ورنہ تو 50-60 سال کے بعد ادھر رکھا ادھر بھول گیا, ادھر رکھا ادھر بھول گیا. اور ایک وقت آتا ہے دماغ بالکل کام کرنا ہی چھوڑ دے, دماغ کام کرنا ہی چھوڑ دے. تو خشک میوہ جات, تلاوت قرآن, دوپہر کا قیلولہ, حافظے اور ذہانت کی سلامتی کے لیے مؤثر ترین نسخے ہیں. یہ تو دوا ہے, یہ تو کیا ہے, غذا ہے, یہ تو کیا ہے, غذا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی برپرہیزی کرے گا گناہ تو سب پانی ہو جائے گی. دوا ساری غذا سے فرق, ساری غذا سے فرق. آپ کہیں بھائی رستم جو ہے پورا پورا بکرا کھایا کرتا تھا اور دمبے کھایا کرتا تھا, ٹھیک ہے, ہم بھی کھائیں گے, ہم بھی ہو جائیں گے, لیکن ایک چمچ سارے زہر کی بھی لے لیں گے کیا ہوگا؟ پھر جہاں بھی دوا غذا کی بات ہو رہی ہو ان کی تاثیر تبھی ہوگی جب پرہیز پرہیز پرہیزی نہیں ہوگی. بد پرہیزی نہیں ہوگی. اگر ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کرتے رہے پھر کرتے رہے آپ کا نور پھر کرتے رہے آپ خوش میوہ جات کھاتے رہے. آپ نے اتنی بڑی بد پرہیزی کر لی تو زہر کی چمچ لے لی آپ. تو پرہیز کے ساتھ بد پرہیزی نہیں, پرہیز کے ساتھ اگر کوئی آدمی قیلولہ کرے گا اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرے گا اور زہری چیز میں میوہ جات خشک استعمال کرے گا تو یہ چیز اسے بڑھاپے کے اندر بھی حافظے کے لحاظ سے ذہانت کے لحاظ سے بڑی کام آئے, بڑی کام آئے. فرمایا یہ بات آج ہم کہہ رہے ہیں, یہ بات آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کچھ لکھنے کے قابل ہوئے تو والدہ نے کہا علی جب تو کوئی چیز لکھا کرو تو پہلے یہ دعا پڑھا کرو, اللہم آتینی بفضلک افضل ما تؤتی عبادک الصالحین. فرمایا میری والدہ نے مجھ سے کہا علی جب تم کوئی چیز لکھا کرو تو پہلے یہ دعا پڑھا کرو. تم بھی یاد کر لو بھائی سارے, جب بھی کوئی مقالہ لکھو, جب بھی کوئی تحریر لکھو, جب بھی کوئی لکھنے لگو, اللہم آتنی بفضلک افضل ما تؤتی عبادک الصالحین, اے اللہ اپنے فضل سے مجھے وہ دے دے جو تو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے اس سے بھی بڑی چیز ہے. اللہم آتنی بفضلک افضل ما تؤتی عبادک الصالحین, اے اللہ اپنے فضل سے مجھے وہ چیز عطا فرما جو اپنے صالح بندوں کو عطا فرماتا ہے بہتر سے بہتر. یہ والدہ نے نصیحت کی اور ہم نے اس کی پابندی کی, ہم نے اس کی پابندی کی. آج ہم میں تھوڑی بہت جیسی بھی قابلیت لوگ محسوس کرتے ہیں خدا کے فضل کے بعد سب سے زیادہ والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ. اب یہ لکھتے تھے تحریر کے موقع پہ کہتے تھے اور آج دنیا کی تحریر پڑھ, حضرت کا انتقال ہو گیا لیکن ان کی تحریر میں وہ زندہ ہے, لوگ ان کی تحریر سے پیدا اٹھا رہے ہیں, ہم بھی آج اس سے پیدا اٹھا رہے ہیں. تحریر میں ایسی برکت ہو تو کون سی گھڑی اللہ کیا وہ قبولیت کی ہو اور میرے اور آپ کے حق میں دعا قبول ہو جائے, اللہم آتنی بفضلک ہاں افضل ما تؤتی عبادک بھائی صاحب سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ علی میاں کو انگریزی پڑھائی جائے, آئی سی ایس ہو جائے گا, اس زمانے کی میں کسی ہندوستانی کے لیے دنیاوی ترقی کی معراج سمجھا دی تھی, اس سے آگے بڑھ کر آدمی ڈپٹی کلیکٹر پھر کلیکٹر ہو جاتا تھا. جو طالب علم ذہین ہوتا ہے اس سلسلے میں ایسے ہی مشورہ دیا جاتا ہے. تو حضرت سے فرمانے لگے کہ میرے بھائی کو بھی لوگوں نے یہی کہا ان کو یہ کرا دو, مگر بھائی صاحب نے جواب دیا میاں جو تعلیم دلواتے ہیں ہم وہی دلوا رہے ہیں, یا یہ فرمایا میاں نے جو تعلیم شروع کی تھی ہم اس کو پورا کریں. اشارہ تھا والد صاحب کی طرف تھا, والد صاحب کو وہ میاں کہتے تھے, یعنی ابا نے جو جس رخ پہ اس کو ڈالا ہے میں بھی اس کو اسی رخ پہ ڈال دوں. پھر مولانا نے فرمایا بھائی صاحب نے ہماری تعلیم کا ایسا انتظام کیا کہ پہلے اردو اور اس کے ساتھ کچھ فارسی, پھر روک دی فارسی, ورنہ ہمارے خاندان میں فارسی آخر تک پڑھائی جاتی تھی. ہم میں فارسی کی اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ بزرگوں کے مکتوبات ملفوظات عام کتب تاریخ کا مطالعہ کر سکے, پھر اس کے بعد انگریزی پڑھائی پڑھا اور پھر ساری زندگی عربی پڑھی پڑھی. تو ڈپٹی کلیکٹر تو نہیں بنے اور نئی کلیکٹر بنے لیکن دنیا کے عالم اسلام کے مربی بن گئے, مفکر بن گئے. ہم سمجھتے ہیں ذہن آدمی جو ہے نا وہ کلیکٹر بننے کے لیے, لیکن نکمے لوگ کلیکٹر بننے کے لیے, ذہین لوگ تو عالم بننے کے لیے, ذہین لوگ سمجھدار لوگ تو علم کے لیے ہوتے, وہ تو اللہ کی نبی کی میراث کے لیے ہوتے. سب سے بڑی چیز امت اس کام کے لیے ذہین لوگ دیتے نہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے کچھ دنیا میں کام ہی نہیں کیا. گرے پڑی چیز پیسہ دیتے ہیں وہ جو بالکل نکما زکات, بچے دیتے ہیں وہ جو بالکل بیکار, پھر کہتے ہیں کام بھی اچھا کر رہے ہیں. جب امت میں سب سے ہونہار بچے دین کے لیے ہوتے تھے اور دینی علوم کے لیے ہوتے تھے, اور مسلمان اپنے پاکیزہ مال میں سے ایک تہائی مال دین کی علوم اشاعت, دین کے علوم کے اشاعت میں لگایا کرتا تھا, پھر دنیا میں کچھ اور ہی ہو رہی خاندان کا, قبیلے کا, زبان کا, علاقے کا جو سب سے معزز ہوا کرتا تھا ہر لحاظ سے, وہ مسجد کا امام ہوا کرتا تھا. اور یہ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ عمران کی بیوی جس کے نام سے قرآن کی سورت ہے سورہ عمران, وہ کہتی ہے میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. یہ اعزاز کی بات ہوتی تھی. اب کیا اعزاز کی بات, یہ اعزاز کی بات. حضرت کے مطالعے کا آغاز اور بچپن میں کتابوں کا شوق. مولانا ند الحفیظ صاحب نے سوال کیا, آپ نے سب سے پہلے سیرت کا مطالعہ بات پوری ہونے سے پہلے مطلب سمجھ کے فرمایا, ہم نے سیرت کی سب سے پہلی کتاب سیرت خیر البشر پڑھی, پھر سیرت پڑھنے کا ذوق پیدا ہوا. لاٹوش روڈ لکھنؤ کا مشہور بازار ہے پر مولوی کلیم احمد براجی رضوی کا ایک تجارتی مکتب تھا جس کا نام تھا شبلی بک ڈپو. وہاں ہم نے کسی مکتبہ کی فہرست دیکھی, ہمیں فہرستیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا, ہم اس کے بہت عادی تھے, تقریباً اس کے حافظ ہو جاتے تھے. کون سی کتاب کہاں چھپی ہے, اس کے بعد جب کچھ لکھنے کا موقع ملا تو بڑا فائدہ ہوا, ہمیں کتابوں کا بڑا شوق اور ہمیں کسی کا شوق ہوتا ہے. کتاب پڑھتی نہیں, ذوق نہیں, سر میں درد شروع ہے. کہ سچی بات ہے جو لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ 20 سال کے 60 سال کے لگتے ہیں, ان کے رائے میں اتنا وزن ہوتا ہے, ان کے مشورے میں اتنا وزن ہوتا ہے, ان کی گفتگو میں اتنا وزن ہوتا ہے. اور مطالعہ نہ ہو تو 60 سال کا بھی 5 سال کا لگتا ہے. سمجھی کی باتیں کر رہا, اور اگر مطالعہ کثرت سے ہوتا ہے بڑوں کے رہنمائی میں تو 20 سال کا آدمی 60 سال کا لگتا ہے. اپنی رائے سے, اپنے مشورے سے, اپنی گفتگو سے اس کی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے. وہ دیہات میں رہتا ہوتا ہے لیکن اس کو ساری دنیا کی معلومات اسے ہوتی ہے, ساری دنیا نے گھوم کے آیا ہوا کتابوں کے زور مطالعے کی وجہ سے. ہم نے اس فہرست میں کتاب دیکھی سیرت رحمت للعالمین, جن کے مصنف تھے قاضی محمد سلیمان منصور پوری. ہم نے وہ کتاب منگوائی, گھر میں چھڑانے کے لیے پیسے نہیں تھے, ہم رونے لگے. رونا بہت سے موقع پہ کام آتا ہے, بہت سے نازک موقعوں پر بھی غزوہ بدر میں رونے کی وجہ سے کئی نعمت صحابہ کو شرکت کی یاد ملی. یہ رونا بسا تو بڑا کام آتا. ہمارے چچا سید اسماعیل صاحب جو سید صاحب کے اولاد میں سے تھے ہمیں دیکھا, ان کی رکت ان کو رکت آئی, انہوں نے پیسے دے کر وی پی چھڑائی, کتاب آئی دے کر پیسے نہیں چھڑانی, انہوں نے پیسے دیے. ہمارا رونا دیکھ کر ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. ہم نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا. ہمیں اس وقت سے اب تک یاد نہیں کسی کتاب کا ہم پر اتنا اثر ہوا جتنا اس کتاب نے اثر ڈالا. قربانی سے آئی اور قربانی سے ملی. اس سے مصنف بڑے صحیح العقیدہ تھے. ان کا اخلاص اور خصوصاً ذات نبی سے اس چیز نے ہمیں بہت متاثر. سوانح پڑھا کر, صحابہ کی زندگی پڑھا کر, اور پھر اہتمام سے چیز پڑھا کر. اور کتاب ملنے پر چھڑانے پر کتنی خوشی ہوئی. جیسے ہمیں کس کی خوشی ہوتی, شوق کی بات. والدہ مرحومہ کی آنکھ اس زمانے میں میڈیکل کالج میں آپریشن ہوا تھا. ہم وہاں تھے, وہیں بیٹھ کر ہم پڑھتے. پھر مولانا نظر الفیض کی دریافت کرنے میں فرمایا مطالعے کا بہت شوق تھا, کھاتے وقت بھی کتاب ساتھ لیتے اور پڑھتے, خصوصاً رات کے کھانے میں, وہ بھی لالٹین کے زمانے میں. اس زمانے میں بجلی نہیں ہوتی, اس زمانے میں ہمارے اطراف میں بجلی نہیں آئی تھی. والدہ صاحبہ کو اس سے شکایت تھی, وہ اس طرح پڑھنے سے روکتی تھی کہ نظر پہ اثر پڑے, لیکن ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کتاب ساتھ رکھتے. اور میں ہم ڈاکخانے جاتے ہیں تو کتاب لے جاتے ہیں تاکہ انتظار کا وقت مطالعے میں گزرے. ریل پر ہم نے بہت پڑھا ہے اور ہم اس کے بہت عادی تھے. خصوصاً احمد امین, فخر الاسلام, زحل الاسلام, سب سے ہم نے سب ریل ہی میں ختم کی. ان کتابوں پر لکھا ہوا ہے فلاں کتاب فلاں وقت پر ریل پر ختم ہوئی, فلاں کتاب ڈاکخانے میں ختم ہوئی. ریل پر ہم نے بہت کچھ لکھا بھی اور پڑھا بھی. ایک مرتبہ سہارنپور سے آتی ہوئی جگہ نہیں ملی تو وہیں دروازے کے پاس بیٹھ کر لکھنے لگے. ہم نے قصد النبی نے کچھ حصہ اسی وقت لکھا تھا. سیٹ بھی نہیں ملی, گاڑی کے دروازے میں بیٹھ گئے. کچھ اللہ نے ذوق نصیب فرما دی. شروع میں ذوق پیدا کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں سوانح پڑھا کرو, سوانح, پھر صحابہ کے سوانح پڑھا کرو, صحابہ کی زندگی پڑھا کرو, اور پھر اللہ کے نبی کے سوانح پڑھو, سیرت پڑھو. مزہ آئے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك.